السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں نیلسن لوپیز۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر فون بھی کر سکتے ہیں اور ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا نمبر ہم آپ کو بتاتے ہیں، 0800-777-789، 0800-777-789۔ تو آئیے پروگرام جہاں رنگ میں اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں وہ ان کی ایک تفصیل آپ کو بتاتے چلیں۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے لیڈر کا پرانی مردم شماری کی بنیاد پر انتخابات کرانے کی تجویز، یعنی کہ پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق احتساب بغیر کسی استثناء کے، کس حد تک ممکن ہے، کیا کرنا چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیا کے 5 ملکوں کے دورے پر ہیں، جاپان ان کا پہلا پڑاؤ ہے۔ سعودی عرب میں انسداد بدعنوانی کمیشن کے تحت بڑے اقدامات کیے گئے ہیں، یہ سیاسی اقدامات ہیں، ان کا تعلق، ان کا پس منظر کیا ہے، اپنے ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور سعودی عرب ہی کے دارالحکومت ریاض میں یمن سے کیے جانے والے بلسٹک میزائل حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ تھے کچھ ہمارے آج کے موضوعات جن پر ہم اپنے ماہرین سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یاسمین علی، ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا ہی ممتاز نام ہے، اور قانون بھی پروفیسر آف لا ہیں، قانون پڑھاتی بھی رہی ہیں، قانون کے اوپر ان کی ایک کتاب بھی ہے خاص طور پر میڈیا لاس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ الیکشن، پاکستان الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ اس سے بہتر، ان سے بہتر بات کرنے کے لیے اور ہمیں سامنے مختلف جو اس کی وجوہات ہیں یا مختلف اس کے جو راستے ہیں اس کے بارے میں بتانے کے لیے اور ان کا تجزیہ کرنے کے لیے وہ ایک بہتر انداز میں ہم سے بات کریں گے۔ ہم آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ شروع کرتے ہیں ہم مردم شماری کے عبوری نتائج کی روشنی میں، جہاں نئی حلقہ بندیوں کے لیے قانون سازی پر حزب اختلاف کے تحفظات آئے ہیں سامنے۔ اس کے علاوہ مخالفت کو غیر جانبدار حلقے موجودہ حالات میں ملک کی جمہوریت اور سیاست کے لیے کوئی سود مند قرار نہیں دیتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر بالغ نظری اور تدبر سے کام لینا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے آئینی ترمیم کے مسودے پر قومی اسمبلی کے پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس ہوا تھا، جس کے بعد اسپیکر کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ اگر اپنے تمام تحفظات کے باوجود بھی تمام پارلیمانی جماعتیں چونکہ اس مسودے پر متفق ہیں، اس کی وجہ سے ملک میں انتخابات عام بالکل وقت پر ہوں گے۔ لیکن مجوزہ ترمیم کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آبادی کے لحاظ سے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہوگا، جبکہ پنجاب کی نشستیں کم ہو جائیں گی۔ سندھ اور قبائلی علاقوں سے ایوان زیریں کی موجودہ نشستوں کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور اس وقت جیسا کہ ہم نے کہا، ہمارے ساتھ ہیں یاسمین علی اور ہمارے ساتھ ہیں قمر دلشاد صاحب، دونوں کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہہ چکے ہیں۔ تو پاکستان الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد صاحب سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ قمر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کرانے یا نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے کے تناظر میں مسائل کیا ہیں، کس طرح سے آپ اس کا تجزیہ کریں گے اور ہمارے سننے والوں کو عام سادہ زبان میں بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مختلف تحفظات سامنے آ رہے ہیں؟
اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ جب مردم شماری کے نتائج سامنے آئے تو کراچی کی آبادی جو کہ عام بادل نظر میں تمام میڈیا میں، سیاستدانوں میں، دانشور حلقوں میں یہی بات تھی کہ تقریباً 3.25 کروڑ کی لگ بھگ کراچی کی آبادی ہے
جی،
لیکن جب اس کے مردم شماری کے نتائج آئے تو انہوں نے 1.60 کروڑ کے لگ بھگ ان کا نتائج دکھایا کہ آبادی کا 1.60 کروڑ۔ جب 1.60 کروڑ کی آبادی جب کراچی دکھائی گئی تو ظاہر ہے کراچی کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، خاص طور پر ایم کیو بھی ہوگی، تمام جماعتیں ہوگی، انہوں نے اس پر بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور عام پاکستان کی شہری نے بھی مردم شماری کے اس نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ کیونکہ ظاہر ہے مادی نظر میں نظر یہ آ رہا تھا بھی کراچی کے آبادی تقریباً 3.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے، نظر بھی آ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مردم شماری کا ایک بڑا اہم ایشو ہوا کہ مردم شماری کا جب شروع کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت، تو انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں یہ تحریری طور پر انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا، پروگرام پیش کیا کہ ہم نومبر کے پہلے ہفتے میں مردم شماری کا حتمی یعنی گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے، ہم 3 مہینے میں مردم شماری مکمل کر لیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی بڑے تحفظات کا اظہار کیا، آپ کے 3-4 پروگراموں میں ہم نے بھی یہ کہا یہ ناممکن ہے کہ 3 مہینے میں آپ حتمی یا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کرنے کے، بہت مشکل ترین مرحلہ ہوگا، آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن بڑا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس انداز سے وہ کیس کو ہینڈل کیا تھا اس سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے یہ بیان جاری کروا دیا۔ لیکن جب رزلٹ سامنے آ گئے تو انہوں نے فوری طور پر اپنا یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا جی ہم عبوری رپورٹ جو ہے وہ تو ہم اکتوبر کے اینڈ میں دے دیں گے، لیکن حتمی رزلٹ جو ہے وہ اپریل کے آخری ہفتے میں پیش کریں گے۔ اس مقصد کے تحت ان کی الیکشن کمیشن کے سربراہ کے ممبروں سے ملاقات بھی ہوتی رہی۔ اب یہ جب یہ رزلٹ جس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ اگر آپ ہمیں اپریل میں دیں گے نوٹیفیکیشن تو ہم اس کی بنا پر حلقہ بندی نہیں کرا سکیں گے، اب اس کا حل یہ نکالا الیکشن کمیشن پاکستان نے کہ آپ عبوری جو پروویژنل جو نوٹیفیکیشن کیا ہے مردم شماری کا، ہمیں اس پر قانون سازی کر لیں آرٹیکل 224 میں جی، اور ہم اس عبوری رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم حلقہ بندیاں 3 مہینے میں 4 مہینے میں مکمل کر لیں گے۔ اس پر ایک اچانک ہماری کابینہ میں ایک فیصلہ آ گیا، باقاعدہ منظوری دے دی کہ ہم قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے نشستیں بڑھا رہے ہیں۔
اچھا،
جب یہ بہت بڑا پر اصراریت کا مرحلہ سامنے آیا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ اچانک جو ہے سیٹیں بڑھائیں گے قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی، اور سیٹیں بڑھتی ہیں تو ریزرو سیٹیں منارٹی سیٹیں وہ تقریباً بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جاتا، تمام سیاسی پارٹیاں جی، حلقہ بندیاں ہماری پاکستان کی انتخابی سیاست میں ایک آخ بکل زندگی اور موت کا کھیل ہوتا ہے، تبلے جنگ بن جاتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے آپس میں، اسٹیک ہولڈر اس میں حصہ لیتا ہے، آزاد امیدوار بھی، تمام سیاسی پارٹیوں کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں،
تو ہاں جی بڑا نازک اور
چکنا ہو گئے
جی، بڑا نازک اور حساس معاملہ جی۔
اسپیکر صاحب نے بہت خوش آئندی طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا، ان کا سیٹیں برقرار رہیں گی، جو کہ پنجاب کی آبادی کم ہو گئی ہے ان کی سیٹیں ہم تقسیم کر دیتے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور ایک اسلام آباد میں اور بلوچستان میں۔
آپ کے خیال میں یہ اچھا تو قمر صاحب یہ آپ کی ایک خیال،
سیاسی پارٹیاں نے جیسے آپ نے بھی انٹروڈکشن بارس میں کہا تسلیم کر لیا تھا، لیکن یہاں ہمارے وزیر قانون جو ہیں ہماری یاسمین علی اس پہ روشن ڈال دیں گی، ہم بھی جانتے ہیں ہمارے وزیر قانون کو، انہوں نے ایسا طریقے سے ان کو بعد میں دکھایا ایک نیا ایجنڈا نیا پروگرام جس پر
اچھا
پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا بھی ہم نے یہ آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا۔
اچھا قمر صاحب
یہ سارا مسئلہ پیدا ہو گیا۔
اچھا جی ہم اب بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی کہا یاسمین سے بات کرتے ہیں۔ یاسمین اس وقت ملک کے اندر سیاسی سطح پر بے اطمینانی اور کنفیوژن کی جو صورت پہلے ہی سے نظر آتی ہے، اس سارے تناظر میں اس نوعیت کے اعتراضات، اس ملک طرح کے تحفظات، اس طرح کی نئی اور پرانی تجویزیں جو ہیں وہ ملک کو جمہوری سفر پر گامزن رکھنے میں کس حد تک رکاوٹ بن سکتی ہیں؟
بہتر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ الیکشن کا مقصد ہے کیا؟ الیکشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائے چاہے صحیح ہو یا غلط بنیادوں پر ہو، الیکشن کا مطلب ہوتا ہے جو عام عوام ہے ان کی ایک کریکٹ خواہش کے مطابق ریپریزنٹیشن۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پرانی جو فگرز ہیں سینسس کے جو 19 سال پہلے ہوا
جی
وہ کمپلیٹلی ریڈنڈنٹ ہیں، اگر اس وقت کوئی بچہ 17 سال کا تھا تو وہ ووٹ نہیں دے سکتا تھا، 18 سال کی عمر میں وہ ووٹ دے سکتا ہے، تو 2 جنریشنز کو ہم پرانے سینسس پہ چلتے ہوئے اگنور کر دیں گے، آؤٹ کر دیں گے کہ وہ ووٹ ڈال نہیں سکتے
جی،
اور اتنے برسوں میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن کاغذات میں زندہ ہیں، اور یقینی طور پہ وہ فوت شدہ زندہ لوگ جو ہیں ان کے کارڈ کہیں نہ کہیں تو ضرور استعمال ہوں گے۔ اب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں نئے سینسس فگرز کے بغیر الیکشن ہونا ایک سیلف ڈیفیٹنگ ایکسرسائز ہے، وہ ایک صحیح لوگوں کی جو سوچ ہے یا ان کی سپورٹ کی ترجمانی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک آپشن جو اس میں ہو سکتا ہے وہ یہ ہے, جیسے صاحب جو سیکرٹری صاحب میرے سے پہلے بات کر رہے تھے
جی,
کہ اگر آپ اوریجنل کنفرم ڈیٹا نہیں ریلیز کرتے اور پروویژنل ڈیٹا ریلیز کرتے ہیں, تو پروویژنل ڈیٹا ریلیز کرنے کی بنیاد پہ کام کرنے کے لیے آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس میں لانی پڑتی ہے
جی.
اور ایک بات ان کی بالکل درست ہے کہ بیٹھے بٹھائے آؤٹ آف دا بلو کسی لاجک اور کسی ایک مستند سوچ کے بغیر فیصلے کر لینے کہ ہم سیٹیں بڑھا دیں گھٹا دیں, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ ایڈ ہاک بیسس پہ اس طرح ملک کو نہیں چلا سکتے. ابھی جو ایک کام اور جو بہت ضروری ہے کہ جو نیا الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا وہ بھی مکمل نہیں ہے, اور اس سے بھی جو ای سی پی کا پلان ہے جس طریقے سے انہوں نے آگے فریش ڈیلیمیٹیشن کو نئے سینسس ڈیٹا کے مطابق کرنا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب اس میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن پہلے کر لیے جائیں, کچھ پارٹیوں کا خیال ہے کہ چونکہ پی ایم ایل این اس وقت کمزور ہوئی بھی ہے لہذا اس وقت الیکشن کرنے سے ایڈوانٹیج انہیں ملے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا اگر آپ پرانے ڈیٹا پہ جائیں گے.
اچھا,
ایسا قطعی نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, ہم
اور اگر دوسرا یہ ہے بہجت کہ اس کا حال یہ ہے
جی
کہ جب تک یہ ٹائم اس حکومت کا ہے وہ اپنا وقت کی میعاد اگر اس وقت تک پوری کرتی ہے تو کرے. میں اگر اس لیے کہہ رہی ہوں پیناما لیس کے بیک گراؤنڈ کے اندر میں بات کر رہی ہوں, پیناما پیپرز کے
جی.
اور اس کے بعد تو جب بھی الیکشن ہوگا تو ویسے بھی ایک وقتی گورنمنٹ آتی ہے جو نیوٹرل ہوتی ہے اور الیکشن کراتی ہے.
حکومت کی بات کر رہے ہیں, اچھا
تو لیٹ دی نیوٹرل گورنمنٹ کم آفٹر دیئر ٹینیور از اوور اور پھر وہ یہ سارے معاملات کروائیں, چاہے دو چار مہینے بعد ہو جائیں الیکشن, مگر جب تک اس کی بنیاد درست نہیں ہوگی تو یہ پورا پروسیس
جو ہے وہ صحیح نہیں. اچھا بس چونکہ ہمارے پاس یہ سیگمنٹڈ پروگرام ہے, پروگرام کے لیے سیگمنٹس کے لیے وقت اتنا ہی محدود ہوتا ہے. دلشاد صاحب آپ ایک کوئک سا کامنٹ کر کے مجھے بتائیے گا, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کے خیال میں بہترین قدم اس وقت پاکستان کے سیاسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جمہوری عمل کو مستقل بنیادوں پر آگے چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے, کس طرح سے آپ کوئی سفارش دے سکتے ہیں, کوئی تجویز دے سکتے ہیں مثبت طور پر کہ یہ نظام جو ہے اس کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے اور الیکشن یعنی الیکشن کا جو پروسیس ہے انتخابی
کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیارات دے دیں کہ وہ مردم شماری کی بوری رپورٹ پر اپنی نئی حلقہ بندی کروا لے, اس میں آئین میں ترمیم کرنا, یہ مختصر سی آئین ترمیم ہے, اس پر سب کو اتفاق رائے کر لینا چاہیے تاکہ جیسے یاسمین بھی کہہ رہی ہے ہمارا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق ہی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے, یہ عوام کی نمائندگی ہو جائے گی. 19 سال پرانی مردم شماری کے کو دیکھتے ہوئے حلقہ بندی کی جو ہے ہماری 2002 کی, تو وہ انتخابات نہیں ہوں گے مذاق بن جائے گا. اور یہ سپریم کورٹ پاکستان کے سابق چیف جسٹس انور زہید جمالی نے کہا تھا کہ اگر پرانی حلقہ بندی پہ انتخابات کروائے گئے تو یہ مذاق ہوگا, عوام اور قوم تسلیم نہیں کرے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک پرویژنل جو ہے ہماری حلقہ بندی جو کروانے کے لیے پرویژنل مردم شماری کی جو ہے نوٹیفیکیشن کو اجازت دے دینی چاہیے, وہی ترمیم کروا لیں اور اس کو الگ مسئلہ نہ بنائیں, یہ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اور جو بھی اسپیکر صاحب نے جو بھی تجویز پیش کی ہے تمام طالبانی پارٹیوں کے سامنے اس پر عمل درآمد کر لینا چاہیے.
بہت بہت شکریہ گورنر دلشاد, ہمارے ساتھ تھے پاکستان الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری, اپنی تجویز انہوں نے بتائیں. یہاں پر ہماری اس سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اپنے سننے والوں کو ہم بتائیں کہ وہ ہمیں فون کر سکتے ہیں 0800-7779, یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے جس پر وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں. اب ہمارے ساتھ بیرسٹر امجد ملک ہیں, انہوں نے لندن سے ہمیں میں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ پاکستان سے یاسمین علی ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم ایک اور کافی اہم موضوع ہے جس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور وہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے سابق افسروں کی ایک تنظیم نے مجوزہ قومی احتساب کمیشن کے دائرہ کار سے فوج کے اعلی عہدیداروں اور اعلی عدلیہ کے ججوں کو باہر رکھنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پارلیمان سے ہر کسی کے احتساب کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کیا ہے. اور یہ بات کی ہے ایکس سروس مین لیگل فورم کے راول پنڈی میں ہونے والے ایک اجلاس میں منظور کی گئی ایک قرارداد میں کہی گئی ہے. اس سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس ہفتے پارلیمانی جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ احتساب کے نئے مجوزہ قانون کا اطلاق فوج اور عدلیہ پر نہیں ہوگا. تو یہ تھوڑی سی اس کی کا پس منظر ہے. بیرسٹر امجد ملک نے اس موضوع پر کافی کام کیا ہے, وہ لکھتے بھی آئے ہیں. بیرسٹر صاحب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اور صورتحال کا تجزیہ آپ کیوں کریں گے موجودہ صورتحال کے تناظر میں, جبکہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے ادارے اور جمہوری نظام کا آپس میں کسی نہ کسی طرح کی کشیدگی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر یہ یقینی طور پر نہ بھی کہا جائے کہ کوئی کشیدگی ہے یا نہیں, لیکن بہت سے حلقوں کی طرف سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس صورت میں یہ احتسابی عمل اور یہ سارا قانون اور یہ ساری جو ترمیمیں ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں, ان کی وضاحت کیسے کریں گے؟
جی, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کسی بھی معاشرے میں اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹک نارم کی عکاسی کرتی ہے. اسی سلسلے میں پاکستان میں بھی میرے خیال میں جو بھی قوانین بنے وہ سب کے اوپر یکساں لاگو ہوں وہ بہتری ہے اور اس کا امپیکٹ اچھا جائے گا. لیکن آرڈیننس, یہ جو نیب آرڈیننس ہے, اس کی ہسٹری ہے. کیونکہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم سلو تھا اور اس میں ایسی گنجائش نہیں تھی کہ باہر کی فورن گورنمنٹ سے جو ہے تعاون لیا جائے تاکہ یہ منی لانڈرنگ یا اس طرح کے معاملات کی اگر شکایات آئیں تو اس کے اوپر بیٹر انویسٹیگیٹ ہو سکے. تو یہ نیب آرڈیننس بنایا گیا تھا. اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے ہیں جو دونوں طرف سے گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن کی طرف سے اس کے اوپر جو کنوکشنز آئی ہیں یا جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح کام کر نہیں سکا جس طرح اس کو کرنا چاہیے.
جی,
کسی بھی جو انکوائری ہے اس کی میرے خیال میں تمام انکوائریاں اگر ایک جگہ کٹھی ہوں اور ادارہ جاتی اگر آپ یعنی آرمی والے اور فوج کے عدلیہ والے کریں, لیکن 6 مہینے میں کریں. یہ نہ ہو کہ اگر کسی ایک آدمی کی انکوائری آ جاتی ہے تو وہ 10 سال پینڈنگ پڑی رہے, اور اگر کسی اور آدمی کی آ جاتی ہے تو اس کو فاسٹ ٹریک کے اوپر پہیے لگ جائے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ کہ سب کا اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. نیا جو کمیشن ہے یہ بینظیر اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی اس کا اندیا دیا تھا کہ یہ نیب آرڈیننس کو ایک پرماننٹ شکل دی جانی چاہیے. اب بھی میرے خیال میں حکومت یہ ریفارم کے ذریعے اسی طرف جا رہی ہے. ایسا بننا چاہیے قانون جس کے ذریعے تمام جو ملک میں جو کسی بھی قسم کی میل پیئسنس ہے اس کو ایک جگہ پہ ریکارڈ کر سکیں. اگر فوج اور عدلیہ کا معاملہ ہے تو ان کو بھیجا جائے اس کمیشن کے ذریعے, اور وہ اس کو 6 مہینے کے اندر اندر کاروائی کو کمپلیٹ کریں تاکہ پورے قوم کو یہ لگے کہ اگر آپ ادارے ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں تو ڈیلے نہیں ہے کہیں, اور کسی ایک کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہے اور پیریٹی نہیں ہے اور اس کے اوپر ایک شفافیت کا تاثر ابھرے. اور میرے خیال میں کمیشن جو ہے وہ بننا ہی چاہیے, کیونکہ آرڈیننس کے ذریعے کتنی دیر تک آپ اس نظام میں جو حکومت ہے اس کو چلائیں گے, اور نیب کے اوپر تو بے حد تنقید بھی ہوتی ہے. تو نارمل ہمارے جیسے ملکوں میں تو کوئی اسپیشل میجر ہوتے نہیں ہیں اس طرح کے, وہاں پہ نارمل کرمنل جسٹس سسٹم 6 مہینوں میں کاروائیاں کمپلیٹ کرتا ہے. چوری, گبن, پلنڈرنگ ان پبلک ویلتھ, یہ ویسے ہی قابل تذیر جرم ہیں اور کسی بھی کرمنل جسٹس سسٹم میں ان سے بچنے کا راستہ ہونا ہی نہیں چاہیے, اور نارمل پولیس, نارمل کورٹ اس طرح کے معاملے کو جوڈیکیٹ کرنی چاہیے. لیکن کیونکہ پاکستان میں یہ میکنزم اسپیشل پروویژن چل رہا ہے, تو اگر چلانا بھی ہے اس کو فیوچر میں تو اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہے یا اس کے اوپر جو نظریں اٹھتی ہیں یا جس کے اوپر کرٹک انالیسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں پیریٹی گین کرنی چاہیے تاکہ اسے وچ ہنٹ کا تاثر نہ ابھرے, تاکہ کسی ایک طبقے کو دیوار سے لگانے کا تاثر نہ ابھرے اور ایک ایسی شفافیت اس میں سے نکلے تاکہ یہ نہ لگے کہ کوئی ایک حکومت اپوزیشن کو دیوار سے لگا رہی ہے یا کوئی ادارے آپس میں اس کو بیس بنا کے
پوائنٹ سکورنگ کریں گے. یاسمین, آپ سے مجھے اس بارے میں بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں. لکی مروت سے انعام اللہ صاحب, السلام علیکم انعام صاحب.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں انٹی کرپشن کا ایک ادارہ ہے جس میں پولیس والے ڈیپوٹیشن پر کام کرتے ہیں اور وہ خود کرپشن کرتے ہیں. تو کوئی ایسا ادارہ بن سکتا ہے جو انڈر پروسیس ہے, جو احتساب کمیشن بننے والا ہے, کہ ہم ایک بابو کے خلاف کمپلینٹ کریں اور ان کے خلاف کارروائی ہو جائے, ان کا احتساب کیا جائے؟ کوئی ایسا ادارہ بن جائے گا یا اس طرح نیب جیسے یا پی کے میں احتساب کمیشن جیسے ادارے ہوں گے جس میں کسی کی عوام کی کوئی جو کہنا ہے کمپلینٹ جو ہے نا وہ نہ پہنچ سکتی ہے نہ اس میں کوئی
انعام اللہ صاحب. انعام اللہ صاحب, آپ نے ابھی اگر سنا ہوگا تو ابھی ابھی جو بیرسٹر امجد ملک بتا رہے تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ایک سیدھے سادھے نظام کے تحت جو مختلف قسم کے جرائم ہیں ان کا شفاف انداز میں واضح انداز میں فیصلہ ہو جانا چاہیے, اور اس میں بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی لگے کہ کسی کی فیور میں بات جا رہی ہے یا کسی کو کی مخالفت میں کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ ادارے جو ہیں ان کو کسی بھی طرف کی سائڈ لینے سے یا فریق بننے سے بالا ہونا چاہیے, کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہوتا ہے. حافظ محمد اٹک سے ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم حافظ صاحب. سردار محمد اقبال آزاد کشمیر سے, السلام علیکم سردار صاحب. سردار صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ملک نائب خان ہے ہمارے ساتھ. جی ملک نائب خان صاحب
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
بی بی میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بھی کرپشن اور کبھی بھی بڑے 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 مگرمچھ قانون کے ادارے میں نہیں آئیں گے جب تک اسلامی نظام پاکستان میں نافذ نہ ہو. والسلام.
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. حافظ محمد صاحب اٹک سے, السلام علیکم حافظ صاحب.
جی وعلیکم السلام بھائی. جی حافظ فتح محمد اٹک سے بول رہا ہوں.
جی فرمائیے.
میں بہت ہی ذمہ داری سے ایک بات عرض کرتا ہوں, میرا بہت ہی عام سوال ہے آپ کے معزز مہمان سے کہ آپ پاکستان میں احتساب کی بات کر رہے ہیں, ایک آدمی چار دفعہ عدالت میں جاتا ہے اور عدالت حکم دیتی ہے پولیس کو کہ اس آدمی کو انصاف ملنا چاہیے, اور یقین جانے کہ ایک اے ایس آئی اور ایک آدمی اگر چار مرتبہ عدالت کا آرڈر نہیں مانتا اور الٹا اسی آدمی کے خلاف عدالت میں جانے کی سزا یہ دیتا ہے کہ جھوٹا پرچہ درج کر دیتا ہے, تو پاکستان میں بڑے لوگوں کا احتساب کیسے ہوگا؟
اچھا بہت شکریہ, بہت شکریہ. یاسمین سے ہم اسی بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں. یاسمین آپ نے سوال بھی سنے, ہمارے جو کالرز ہیں وہ بات کرتے ہیں. آج کل ملک میں اعلیٰ قیادت کے حوالے سے احتساب کا جو عمل جاری ہے اسی کے تناظر میں کئی طرح کے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں, عدلیہ اور فوج کے لیے بھی مختلف اور کڑا بیانیہ سامنے آ رہا ہے. احتساب کے عمل کو چیک یا بیلنس سسٹم کے تحت لانے کی صورت کیا ہوگی, جیسا کہ ابھی ان کالرز نے بھی بات کی, ایک غیر جانبدار تجزیہ کار اور قانون کو جاننے کی حیثیت سے آپ اس کے بارے میں کس طرح سے تجزیہ کریں گی, کیا بتائیں گی ہمارے سننے والوں کو؟
دیکھیے میں آپ کو ایک پہلے تو یہ جو نئے نیب لا کے تحت جو ایک سوال اٹھا تھا اس میں میں تھوڑا سا ان پٹ دے دوں, وہ آٹومیٹکلی کنیکٹ کرے گا آپ کے دوسرے سوال کی طرف.
جی
نمبر ایک یہ کہ نیب لا ہے جو پروپوزڈ نیب لا ہے بہجت,
جی
اس میں جو میجر ایشو آ رہا ہے وہ جورسڈکشن کا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ گورنڈ ہوتی ہے, اگر کرمنل کیسز ہیں تو پی پی سی کے تحت اور دوسرے اور پاکستان ملٹری ایکٹ کے تحت جو غالباً 1952 میں آیا تھا. اور جب آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تحت جو ججز ہیں وہ ان کے تحت وہ کنٹرول ہوتے ہیں یا وہ اس کو مین کرتی ہے. اب اگر آپ نیب لا میں یہ لے کے جاتے ہیں تو یہاں کنفلکٹ آف جورسڈکشن آتی ہے. تو نیب لا میں نہ لے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک ان کا آلریڈی ایک قانون گورن کر رہا ہے جو کانسٹیٹیوشنلی بنایا گیا ہے جس کے انڈر وہ آتے ہیں. میں آپ کو 2016 کی ایک مثال دینا چاہوں گی. آپ کو اگر یاد ہو جنرل راحیل شریف نے 6 لوگوں کو فوج سے برطرف کیا تھا جس میں 2 جرنیل بھی شامل تھے, کچھ جے سی اوز تھے جو الیجڈ کرپشن پہ جن کا ڈسمسل آیا تھا.
جی یاد ہے.
اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں اور مجھے صحیح یاد ہے اس میں سے ایک جرنیل فیصلہ آنے تک ریٹائر ہو گئے تھے. He was brought back into the uniform
एंड इन द आर्मी, और फिर उनका कोर्ट मार्शल किया गया था। अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए जहां जुडिशरी को और आर्मी को आप नैब लॉ के अंडर ले आते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे रहमान मलिक के अंडर आईएसआई को देने की कोशिश की गई थी। उसका नतीजा क्या हुआ था, उसका मकसद क्या था, ज्यादा जो मुझे समझ आती है कि अगर हम एक एडहॉक बेसिस पे वहां फैसले करना शुरू करेंगे अपनी मर्जी से और पर्सनल विम्स के ऊपर फैसले होंगे तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो जाएंगे। तो उनके अपने कवानीन हैं, नैब के अंडर ना लाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दे आर नॉट गवर्न्ड बाय एनी लॉ
जी। अच्छा,
और जो लोग ये कहते हैं उनको फिर कानून से वाकफियत नहीं।
अच्छा, ये यही अभी जो बात आपने कही बड़ी एक दिलचस्प बात है बैरिस्टर साहब, आप ये फरमाइएगा अभी जिस तरफ इशारा भी किया, मेरे पास सवाल भी ये था कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर एहतसाबी अमल किया जाता है, जिसके के लिए मिसाल दी पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट की भी मिसाल दी गई, और इसी की बात मैं करना चाहती थी कि फौज की मिसाल दी जा सकती है, तो क्या जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर एहतसाब के लिए आइन के अंदर ये शिक रखी गई है कि मुख्तलिफ इदारे अपना एहतसाब कर सकते हैं, क्या आप समझते हैं कि किसी वक्त अगर ये की जाए कि किसी एक बालातर निजाम के तहत हर इदारा के साथ इंसाफ किया जाए, क्या यह मुमकिन हो सकता है, कोई बालातर निजाम बन सकता है जिसमें इदारों से बाहर निकलकर भी कोई सूरत बन सके?
जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बात जजेस या जनरल तक महदूद नहीं है, बात है करप्शन की बेखनी की पूरे पाकिस्तान से। अब आप अगर बरतानिया में देखें तो जो अकाउंटिंग एरर के ऊपर 25 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने फारिग कर दिए, तो उन्होंने कोई नैब लॉ तो नहीं बनाया। पार्लियामेंट्री एम्ब्यूजमेंट के एक आदमी ने तमाम के रेफरेंसेस चेक किए एक्सपेंसेस स्कैंडल में, जिनके फारिग करने थे उनको फारिग कर दिया और उनको डिक्लेयर कर दिया कि इन्होंने मिसयूज किया है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि नैब लॉ क्यों जरूरत पड़ी, और क्या नैब लॉ सिर्फ सियासतदानों के लिए है, क्या ये फिर जो केसेस निकल रहे हैं बाकी लोगों के कि क्या वो अगर करप्शन में मुलव्वस हैं तो क्या आवाम का हक नहीं है कि उनके ऊपर 6 महीनों में या साल में को कार्रवाई हो और पब्लिक जो है उसको जाने कि ये इन लोगों ने करप्शन की है। आप दो स्कैंडल हो, स्टील मिल हो, कहीं हो, मैं किसी एक का नाम तो लेने से ग्रेजा कर रहा हूं, लेकिन अदलिया का भी अगर आप देखें तो शेख शौकत के मुकदमे के अलावा क्या 73 के आयन के बाद सारे जज जो है फरिश्ते थे? तो आपको ये देखना नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का ये मकसद है कि आप एक ऐसा कानून बनाए, अगर फिर इस तरह है तो फिर सियासतदानों के लिए भी आपको नैब की जरूरत नहीं, फिर वहां भी पार्लियामेंट्री।
अच्छा, यहीं से एक और
अकाउंटेबिलिटी होती है
जी, यहाँ से
फिर आपका नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उनको जुडिकेट कर सकता है, फिर सेशन जज से सजाएं करवाएं और डिक्लेयर करें डिस्क्वालीफाई, फिर नैब लॉ किसी एक आदमी के लिए क्यों? फिर
अच्छा,
नैब लॉ या तो बनाना है तो सबके लिए बनाएं, लेकिन मैंने उसमें आपको बात कही है कि नैब में रजिस्टर होने के बाद कोर्ट मार्शल वाले लोगों को फौज को दे दिया जाए मामला, और उनको कहा जाए कि भाई आप अपने मैकेनिज्म के जरिए इसको जुडिकेट करके बता दें कि रजिस्टर हो जाए कि ये मामला किसी फौजी का था और फौज ने इसको डील करके इसको डिस्पोज ऑफ करके बता दिया।
अच्छा जी, यास्मीन से
अदालत का मामला हो तो अदलिया को भेज दिया जाए और 209 के तहत कार्रवाई कर दी जाए और बता दिया जाए कि जी जजों ने जज के मामले में कार्रवाई को भुगता दिया है। अभी तक तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप किसी को पूछ सके। अगर पार्लियामेंट भी नहीं किसी को पूछ सकती तो कहीं ना कहीं तो लॉ में सुकुम है ना, भी अगर एक भी हाई कोर्ट का जज।
एग्जैक्टली, मेरा अगला सवाल यही था बैरिस्टर साहब, मेरा अगला सवाल यही था, और बिल्कुल हमारे सेगमेंट का वक्त भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यास्मीन से तेजी से बात करते हैं। यास्मीन, ये बताइएगा, दो बातें की जाती हैं, एक तो ये कि सियासतदान अगर मफादात से बालातर होकर काम करने लगे तो बहुत सारे मसाइल का वहां पर खात्मा हो सकता है, और दूसरी बात यह है जब हम इस तरह की बात करते हैं कि ये फैसलों की बात की जाती है, एहतसाब की बात की जाती है, तो क्या आप समझ हैं कि पाकिस्तान में अब जम्हूरी अमल उस हद तक मैच्योर हो चुका है कि इदारे वाकईतन मजबूत होकर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी सियासी असर रसूख और दबाव के?
नंबर एक, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पहली जो आपका कमेंट था उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। जो दूसरा कमेंट है कि क्या हम इतने मजबूत हो चुकी है जमहूरियत, तो मैं नहीं समझती बिल्कुल भी, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि पीएमएलएन में जब एक प्राइम मिनिस्टर आपका इंडिक्ट हो जाता है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इंडिक्ट हो रहा है या उनकी जवाबी हो रही है और वो अपनी अपनी जगहें छोड़ नहीं रहे और प्राइम मिनिस्टर को हटाना पड़ता है, और उसके बावजूद लोग डेमोक्रेसी को एक इंडिविजुअल से मशरूत कर रहे हैं, मैं नहीं समझती हमारे मुल्क में
ऐसी कोई सूरत हो सकती।
मैच्योर्ड है, अगर डेमोक्रेसी मैच्योर्ड होती तो अगर मैं पीएमएलएन या पीपीपी या किसी पार्टी में हूँ और अगर मैंने अपना दम लगा दिया पार्टी पे तो मैं एज ए लीडर इमर्ज कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बाप वो नहीं है जिसने पार्टी बनाई, मेरी माँ नहीं है वो जिसने वो पार्टी बनाई। तो यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, मेरी लुगत में वो डायनोस्टोक्रेसी है।
अच्छा,
डेमोक्रेसी का तो लफ्ज ही इधर नहीं आता,
नहीं आता।
और इसी वजह से जब हम लोग मेरिट के तौर पे, लीडर भी मेरिट के तौर पे नहीं बन रहा, तो वो उन लोगों को लाते हैं सिस्टम में जो उनके ब्लू आइड होते हैं
जी, फिर सिस्टम।
और इसीलिए मैंने पहले आपको ये बात कर दी कि आप लगाइए जुडिशरी को और आर्मी को नीचे डैब के
जी,
कोशिश कर लीजिए। जब वहां भी अपॉइंटमेंट्स अमूमी तौर पे अपनी मर्जी की होंगी तो फैसले भी अपनी मर्जी के होंगे, तो अगले दो इदारों की भी तबाही ही है।
बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन अली हमारे साथ थी, बैरिस्टर अमजद मलिक हमारे साथ ही ठहरेंगे, डॉक्टर जुबैर इकबाल ने अब हमें यहां से ज्वाइन किया है, बैन अलावामी खबरें करेंगे, डॉक्टर फारूक हसनात भी अभी हमारा साथ देंगे। इससे पहले कि हम वक्फा लें, एक छोटा सा हम अपने सुनने वालों से बात कर लें। सूबेदार मोहम्मद इकबाल आजाद कश्मीर से, अस्सलाम वालेकुम सूबेदार साहब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, सूबेदार मोहम्मद इकबाल आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ
जी।
आवाज आ रही है मेरी?
जी जी बिल्कुल, बात कीजिए प्लीज।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि एहतसाब जो है ये सबका होना चाहिए, फौज एक अदारा है ना कि वो हुक्मरान है, जज साहबान या अदलिया जो है ये सबका, उनका एहतसाब होना चाहिए,
सबका एहतसाब होना चाहिए। जी ठीक जी सूबेदार साहब, जी सूबेदार साहब आपकी बात तो समझ में आ गई, आपने कहा कि एहतसाब सबका होना चाहिए, किसी को इससे बाला नहीं होना चाहिए। इनाम साहब हैं बलोचिस्तान से, अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब। सैयद हबीब शाह रावला कोट से, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब।
जी जी वालेकुम सलाम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा करप्शन हो चुकी है कि अगर कोई नेक आदमी को अच्छा काम करना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकता। कानून देखें वही है जो स्विट्जरलैंड में है, यूके में है या अमेरिका में है, और वही यहाँ पे है, लेकिन ये है कि उनपे अमल नहीं होता,
अमल नहीं होता
में है, आइन में है।
जी बहुत शुक्रिया।
चीज ये है कि यूरोप से किसी कोई टीम ऐसी आए 5 साल के लिए जो यहाँ कंट्रोल करे करप्शन पे, शायद फिर जाके कोई हालात
कोई सूरत बेहतर हो जाए। अच्छा, अटक से गुलाम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम खान साहब।
वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम आज ये है कि सबसे बड़ी बदनसीबी पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पब्लिक फंक्शनरी सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल फेल हो चुका है। जितने पब्लिक फंक्शनरी लोग हैं ये आवाम को दबाने के लिए हर काम करते हैं और उनको हकूक न दिलाने का उन्होंने मुसम्मम इरादा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम,
बहुत शुक्रिया। खालिद उमर न्याजी साहब हैं, जल्दी से उनसे भी बात कर लें, फिर हमें अपनी अगली सेगमेंट्स की तरफ जाना है। जी न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
खालिद उमर न्याजी, पाकिस्तान मियां वाली से।
जी बात कीजिए प्लीज।
अमला जी, जो आपकी जो बहस है बड़े अच्छे तरीके नजार है और बड़ी अच्छी जबरदस्त बातें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कलम यह है कि जिसकी हुकूमत होती है वो कहते साहब अदालत में फौज और तमाम जो बैरोक्रेसी है वो मेरे और इशारे पे चले, कोई इंसाफ की ये तकाजे पूरे नहीं किए जाते, उनके आर्डर को वो देते हैं, एहतराम करते हैं और उन्हीं के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया। न्याज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिलावर खान साहब मालाकंड से हैं। जी दिलावर खान साहब,
अस्सलाम वालेकुम। दिलावर खान बात कर रहा हूँ मालाकंड से।
जी बात कीजिए।
साफ सबका होना चाहिए, लेकिन अभी जो हैंडल हो चुकी है इसका बहुत जल्दी रिजल्ट आना चाहिए ताकि आगे नतीजे का पता चल जाए। शुक्रिया।
यासीन मुल्तान से, अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब।
वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है, खैरियत है?
अल्लाह का शुक्र, आप बात कीजिए।
मैम बात मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें सबकी पकड़ धकड़ हो, ये लोग छोटे पकड़े जाते हैं और बड़े छूट जाते हैं।
اس کو اجاگر کرائیں کسی طرح اپنے پروگرام میں جس طرح مہربانی فرماتے ہیں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ اسی پہ بات ہوئی بھائی صاحب, آپ ہم نے آدھا گھنٹہ اسی پہ بات کی. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر امجد ملک جو کہ لنڈن سے ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر زبیر اقبال یہاں سے واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر فاروق اسناد کو ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے پروگرام میں باقی. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو میں آگے چلتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اس وقت ہم اب بین الاقوامی خبروں کی طرف چلیں گے. ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے ڈاکٹر زبیر اقبال, پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات اور لنڈن سے ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر امجد ملک. پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال اور ڈاکٹر فاروق حسنات کو. بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں پہلے سے موجود ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو جاپان میں یوکوٹا فضائی اڈے پر امریکی فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی آمر, کوئی حکومت, کوئی امریکی عزم کو کمزور نہ سمجھے. اس بیان میں اور کیا کچھ تھا, تفصیلی رپورٹ سن لیجئے, پھر اپنے ماہرین سے رائے لیتے ہیں. شہناز نفیس نے تیار کی.
یہ بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو جاپان کے مغرب میں واقع یوکوٹا ایئر بیس پر موجود امریکی فوجوں سے خطاب کرتے ہوئے دیا.
نو ون, نو ڈکٹیٹر, نو ریجیم اینڈ نو نیشن شوڈ انڈر ایسٹیمیٹ ایور امریکن ریزالو.
کوئی بھی, کوئی عامر, کوئی حکومت اور کوئی بھی قوم امریکی طاقت کو کمزور نہ سمجھیں. ماضی میں کئی دفعہ کئی لوگوں نے ایسا کیا لیکن اس کا نتیجہ ان کے لیے خوشگوار نہ نکلا. صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ اپنی عوام کی دفاع, ملکی خود مختاری اور عظیم امریکی پرچم کے دفاع پر کبھی بھی نہ تو کوئی سمجھوتا کرے گا اور نہ ہی اپنے موقف سے ہٹے گا.
History has proven over and over that the road of the tyrant is a steady march toward poverty, suffering and servitude, but the path of strong nations.
تاریخ بار بار یہ ثابت کر چکی ہے کہ ظلم کا راستہ غربت, مشکلات اور غلامی کی طرف جاتا ہے, لیکن ایسے عظیم اور خود مختار لوگوں کا راستہ جو اپنے اقدار سے باخبر ہوں اور جنہیں اپنے مستقبل پر اعتماد ہوں, یقیناً خوشحالی اور استحکام کی طرف جاتا ہے. یوکوٹا میں فوجیوں سے خطاب کے بعد صدر ٹوکیو کے قریب واقع سیماتا کے علاقے گئے جہاں جاپانی وزیراعظم شنزو آبے نے ان کا استقبال کیا. لنچ کے بعد صدر ٹرمپ اور وزیراعظم آبے نے امریکہ جاپان اتحاد کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا, جس کے بعد دونوں رہنما گلف کورس گئے اور 1929 میں بنائے گئے اس کلب میں جاپان کے نامور گلفر ہدیکی متسویاما کے ساتھ گلف کھیلی. جاپان روانہ ہونے سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ دیر کے لیے ہوائی میں رکے جہاں انہوں نے ایریزونا میموریل پرل ہاربر پر حاضری دی. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ 1941 میں جاپانیوں نے حملہ کیا تھا اور جس کے بعد امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں شریک ہونا پڑا تھا. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تو آئیے پروگرام میں اب سوالوں کو شروع کرتے ہیں, اپنے ماہرین سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر زبیر سے میرا پہلا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب, کہا عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بات کی جاپان کی یوکوٹا اڈے پر تو اس میں کہا کہ کوئی عامر, کوئی حکومت امریکی عزم کو کمزور نہ سمجھے, تو اس کا زیادہ تر جو ٹارگٹ تھا وہ شمالی کوریا ہی کی طرف تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا کے مسئلے کا حل کیا آپ دیکھتے ہیں, کیا دباؤ سے جو کہ اس ایجنڈے پر سر فہرست ہے کہ شمالی کوریا پر دباؤ ڈالا جائے گا مختلف تمام ملکوں کے ساتھ مل کر, تو کیا شمالی کوریا لیڈر اپنے اشتعالی رویے کو ترک کرنے کا کوئی امکان ہے ان کا؟ ڈاکٹر زبیر, ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے امریکی فورن پالیسی کو کلیئرلی بتایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے وہاں پر سپورٹرز ہیں جن میں جاپان بھی شامل ہے, کوریا, ساؤتھ کوریا بھی شامل ہے, ان کو ایک کامن پوزیشن پہ لایا جا سکے جس کی بیسس پہ پھر نارتھ کوریا کے اوپر اثر ڈالا جائے. اب ایسا ہو کیسے ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ یقیناً پچھلے 3-4 مہینوں سے اس معاملے کے متعلق بڑی کنسرٹڈ قسم کی بحث ہوتی رہی ہے, اور امریکہ اور اس کے جو ساتھی ہیں جس میں جاپان خاص طور پہ شامل ہے اور ساؤتھ کوریا شامل ہیں, ان سے بات کرتے رہے ہیں. اب بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, وہ کون سی ایسی اہم اور مضبوط قسم کی ریلیشن شپ پیدا ہوں گی جس کی وجہ سے آپ ایک کوآرڈینیٹڈ فورن پالیسی جو ہے وہاں پر استعمال کر سکیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان علاقوں کے جو یہ ملک ہیں ان کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہوگا, اور ان انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کمپرومائزز پیدا کرنے ہوں گی. تو اس لیے یہ ایک جو یہ جو اس وقت ان کا دورہ ہو رہا ہے, اس کو صرف یہی سمجھیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کیا جائے اور دوسروں کی پوزیشن کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے, اور اس کے بعد ایک کامن پوزیشن کو شامل کرنے کے لیے جو فیصلے کرنے ہیں, جو کمپرومائزز پیدا کرنے ہیں وہ کیسے کیے جائیں گے ان کے متعلق بات کی جائے. یہ چلتا رہے گا اور کب تک چلے گا یہ کہنا مشکل ہے.
اچھا, ڈاکٹر حسنات سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر حسنات, وہ چین ایشیا کے اس دورے کے دوران صدر ٹرمپ کے لیے کئی موضوعات اور معاملات کے حوالے سے بڑا اہم پڑاؤ ہے, خاص طور پر شمالی کوریا کے جوہری مسئلے کے حوالے سے. امریکہ اور چین کے درمیان کس حد تک اتفاق رائے ممکن ہے اس معاملے پر؟
جب صدر ٹرمپ دورہ کر رہے ہیں تو ان کو دو مسائل کا وہاں پہ سامنا ہے, یا دو ایشوز ہیں ایسے جو جن کو وہ وہاں کے ممالک کے ساتھ مل کر طے کرنے کی کوشش کریں گے یا کم سے کم ایک پوزیشن لیں گے. ایک تو شمالی کوریا کا ہے, برکمین شپ وہاں پہ بہت زیادہ ہوئی پچھلے مہینوں میں, پچھلے ہفتوں میں, جس میں شمالی کوریا نے اوپنلی تھریٹن کیا امریکہ کو, اور امریکہ بھی ایک واضح پوزیشن وہاں پہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا, اس لیے کہ اگر وہ کنفرنٹریشن ہوتی ہے تو اس کے رسک بہت زیادہ تھے. جاپان کے اوپر بہت زیادہ رسک تھے, جنوبی کوریا کے اوپر بہت زیادہ رسک تھے, گوام میں جو ان کی اپنی فوجی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ رسک تھے. لیکن وہ اس طرح تو شدت اس معاملے میں نہیں رہی, لیکن شمالی کوریا کا جو ایک خوف ہے یا ان کا ڈر ہے, ڈر کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایک ڈیسپریٹ ایسا ایکشن نہ کریں جس کے جواب میں امریکہ کوئی ایسی کاروائی کرے جس میں امریکہ کو تو نقصان نہ ہو, چونکہ ان کے پاس اینٹی میزائل ہیں, میزائل تو یہاں نہیں پہنچ سکتے امریکہ میں,
جاپان کے
شمالی کوریا وہاں پہ نقصان پہنچا سکتا ہے.
دوسری
بات جو ہے وہ ایک دوسری بات چین کی ہے. چین کا پچھلے سالوں میں اور پچھلے مہینوں میں یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ نہ صرف اقتصادی قوت بن کے ابھر رہا ہے خاص طور پر اس علاقے میں, بلکہ وہ ملٹیرلی بھی, ان کی فوج بھی بہت ایک ماڈرن لائنوں کے اوپر, ان کی نیوی, ان کی ایئر فورس سامنے بن کے آئی ہے
جی.
اور وہ ڈومیننٹ پاور وہاں ہے, وہ کسی کو کوئی سیٹل نہیں کر رہے, نہ ہی ان کی کوئی کشیدگی کسی کے ساتھ اس لیول کے اوپر ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اب وہ کرائسس میں تبدیل ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی بذات خود قوت بڑھنا امریکہ کے لیے خاص طور پہ تشویش کا باعث ہے یہ ساری چیز, کیونکہ امریکہ چین سے پہلے ہی وہاں پہ ایک مؤثر قوت ہوتی تھی, لیکن اس مؤثر قوت کو چین نے چیلنج کیا ہوا ہے. جیسے امریکہ صدر ٹرمپ نے وہاں سے کچھ وڈرا بھی کیا, وہاں سے اپنی جس طرح کی زبان استعمال انہوں نے کی یا جس طرح کی پالیسیز کی, اس سے بھی چین کو ایک موقع ملا کہ وہ یہ جو ویکیوم وہاں پہ بنا رہے تھے اس کو وہ بھرتا جائے, اور وہاں کے جو خطے کے ممالک ہیں ان سے زیادہ کم سے کم اقتصادی معاملات میں اپنے جو تعلقات ہیں وہ زیادہ بڑھائے. اس سے بیلنس آف پاور بھی خراب ہوا ہے اور وہ چین کے حق میں گیا ہے. تو یہ ایسے معاملات ہیں جو وہ یقیناً ان ممالک کو یہ باور کرانے کی یہ کوشش کریں گے. یہ تو وہ ان کو کہیں گے کہ چین آپ کے لیے خطرہ ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ممالک چین کو کیسے
کس طرح دیکھتے
ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چین کے ساتھ مل کر آگے چل سکتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کر کے آگے چل سکتے ہیں, اور پھر امریکہ اور چین دونوں کے درمیان ہم کہیں یہ بیلنس رکھیں. لیکن دوسری طرف صدر ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ یہ چین کے خلاف ایک محاذ بنائے اور جس میں امریکہ اس کی قیادت کرے. تو اس لیے زگ زیگ پالیسی ہے, کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی وہ کچھ کہتے ہیں, لیکن بہرحال یہ دو مسئلے ہیں جو انسان کو
سامنا
پڑ رہا ہے ابھی جب اس دورے کے اوپر.
اچھا ایک یہاں پہ کوئک اپ کامنٹ کر لیتے ہیں یہ دورے کے بارے میں, کیونکہ سعودی عرب کا کافی بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنا, ٹائم ہمارے پاس کم ہو گیا. شمالی بحر چین میں متنازع جزائر سپراٹی آئیلینڈ جس کو کہتے ہیں, وہ ان پر تمام ملک اپنی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں جن کے دورے صدر ٹرمپ کرنے والے ہیں, جاپان ہے, فلپائن, ویتنام ہے. تو بریسر صاحب آپ کے خیال میں ان جزائر کو بنیاد بنا کر چین کو کے اوپر کسی طرح کا دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی جائے گی, جیسا کہ ڈاکٹر حسنات نے بھی کہا کہ وہاں پر یہ صورتحال جس طرح جس کا انہوں نے جائزہ لیا ہے؟
جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں آج جو آغاز ہوا ہے ڈونلڈ اینڈ شنزو جو سگنیچرز ہیں ان کے اوپر, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہی وانٹس ٹو سینڈ اے گڈ میسج کہ یہ جو ڈیٹرنٹ ہے شمالی کوریا کے مقابلے میں یہ برقرار رہے اور یہاں ریجن میں امریکن پریزنس اسٹرانگ رہے, اور اگر کوئی معاملہ آگے بڑھتا ہے تو یہ لوکل جو طاقتیں ہیں وہ ان کا ساتھ دے. دوسرے نمبر پہ ویتنام میں جو پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوگی وہ بڑی اہم ہوگی, کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ آر سیکنگ ہیلپ فرام رشیا کے, وہ شمالی کوریا کے معاملے میں رشیا ان کی مدد کرے. یہ ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ معاملہ ہوگا, اسپیشلی جبکہ بیک ہوم انویسٹیگیشن چل رہی ہے الیکشن کے معاملے میں, تو یہ توجہ ہٹانے کے ساتھ ساتھ ایک نئے تعلقات کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے کہ اگر دونوں ممالک شمالی کوریا کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تیسرا ایشو تجارت ہے. چین کے معاملے میں امریکن پریزیڈنٹ نے الیکشن کے دوران کافی سخت زبان استعمال کی, وہ چین اور جاپان کے ساتھ جو نئے تجارتی معاہدات ہیں وہ بہت اہم رول پلے کریں گے. کیا وہ اس سلسلے میں کوئی کنسیشن سے لے پاتے ہیں یا نہیں, یہ میرا خیال ابھی کہنا قبل وقت ہے, بیکاز چین اینڈ جاپان دونوں سیاسی طور پر نیا مینڈیٹ اور نئی طاقت لے کے ابھرے ہیں, جبکہ امریکن پریزیڈنٹ پیچھے دفاعی پوزیشن میں ہیں جہاں کے تحقیقات بھی چل رہی ہیں اور ویسے بھی میڈیا میں ان کو مزاحمت کا سامنا ہے.
اچھا,
میرے خیال میں یہ تینوں فرنٹ کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے ہی ہم اندازہ لگا سکیں گے کیا یہ دورہ کامیاب ہے یا یہ 92 کے بعد ہونے والا ایک تاریخی 5 ملکی دورہ جس میں 13 دن تک وہ ایشیا میں رہیں گے, اس کے کیا اثرات اس خطے میں مرتب ہوتے ہیں.
اچھا, ہمارے ساتھ ہیں جنگ سے عقیل صاحب. السلام علیکم عقیل صاحب, جلدی سے بات کیجیے, پھر سعودی عرب کے بارے میں بڑی ایک اہم خبریں ہمارے پاس, اس کے بارے میں ہم ماہرین سے رائے لینا چاہتے ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
السلام علیکم و رحمتہ اللہ محترم.
جی وعلیکم السلام.
جی محمد عقیل احمد کلیات جنگ.
جی پلیز بات کیجیے گا, جو آپ ہم آپ کے نام کا اعلان ہمیشہ کرتے ہیں.
کیا محترمہ یہ پہلے جو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے آپ بات ہو رہی تھی نا, یہ آپ بات کر رہے تھے احتساب کے حوالے سے, تو اس پر میرے سامنے میرے ذہن میں جو ہے نا, ویسے آپ نے بڑی سیر حاصل بحث کی ہے, دو سوال میرے ذہن میں آئے ہیں. جی اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے یہ کہا ہے کہ احتساب کے حوالے سے کہ وہ
بھائی صاحب بات سنیے گا, یہ اس وقت ایک تو یہ کہ ہم احتساب کی بات اب ختم کر چکے ہیں, ہمارے پاس اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوتا, اور دوسرا محمد اقبال صاحب ہے راول پنڈی سے. جی اقبال صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
ہلو
جی وعلیکم السلام. جی
جی محمد افضال بول رہا ہوں, اقبال بھی بول رہا ہوں.
جی جی
بیبی میری بات غور سے سننا ہے, یہ جو امریکہ کے صدر ہے لیکن انڈیا کے وزیر خارجہ ہے وہ گئے ہوئے چائنا جائیں گے, لیکن چائنا اتنا پاگل ملک نہیں ہے. ابھی امریکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مطلب ایک وقت آتا ہے جو عروج ہوتا ہے, اس ٹائم زوال کہا جاتا ہے, ابھی امریکہ پر زوال آنے والا ہے.
بہت شکریہ اقبال صاحب. اب ہم بات کرتے ہیں دنیا بھر کے میڈیا آؤٹ لیٹس پر سعودی عرب میں کرپشن کا انسداد کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو ایک بڑے سیاسی زلزلے سے تعبیر کیا جا رہا ہے, جہاں پر نئی اینٹی کرپشن کمیٹی نے 11 شہزادوں, 4 موجودہ اور درجنوں سابق وزراء کو گرفتار کر لیا ہے. ڈاکٹر زبیر, کیا سعودی شاہی خاندان کے افراد کی گرفتاری کا مقصد ولی عہد محمد بن سلمان کی گرفت کو مضبوط کرنا ہے, اور کیا واقعی اس اقدام سے ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان کی گرفت مضبوط ہو جائے گی؟
دیکھیے میں ذرا جلدی سے بتا دوں کہ سچویشن کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ کی اکنامک اور پولیٹیکل کنڈیشنز بہت بدل چکی ہیں, اس لیے وہاں پر ایک نئی قسم کی اسٹریٹجی پیدا کی جا رہی ہے. اس اسٹریٹجی کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے جوان سال لوگ جو ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جائے, اور جو پرانی ان کی ایک اسٹریٹجی تھی جس کے تحت وہ الیٹس کوآپریشن جو تھی اس کے بیسس پہ السعود گورنمنٹ میں تھے وہ یہ تھی کہ ایک طرف ریلیجس لوگ ہوں اور دوسری طرف الیٹس ہوں جو ملک کے اندر انڈسٹریلسٹ ہیں یا اس علاقے کے دوسرے اہم جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کو ساتھ ملا کر وہ اپنی پوزیشن کو قائم رکھنا چاہتے تھے, جس میں کہ جہاں تک رائل فیملی کا تعلق تھا اس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول تھا. اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں, اکنامک کنڈیشنز بالکل بدل چکی ہیں اور زیادہ تر اس سعودی عربیہ میں پاپولیشن جو ہے وہ جواسال ہو گئی ہے, تو اس لیے وہاں پر افیکٹو گورنمنٹ کے لیے یہ ایک ضروری ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کا سٹرکچر کو بدلا جائے. اس سٹرکچر کو بدلنے کے لیے وہاں پر دو چیزیں کرنی بہت اہم تھیں جو انہوں نے کی ہیں اب تک. ایک تو یہ کہ انہوں نے جہاں تک ریلیجس گروپس کا تعلق تھا جن کا وہابیز کہہ لیجیے, ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے, اور دوسرا یہ کہ جو رائل فیملی ہے اس کے جو پرانے جو بزرگ جو پرنسز ہیں ان کی جگہ پہ نئے پرنسز اور نئی پود جو ہے اس کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ملک میں ایکسٹریمسٹ قسم کی بہت کنزرویٹو قسم کا اسلام نہیں ہوگا بلکہ ماڈریٹ قسم کا اسلام ہوگا. اسی بیسس کو دیکھتے ہوئے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے خطرناک فیصلہ ہے میرے کہنے کے مطابق, لیکن یہ فیصلہ اس اسٹریٹجی میں آتا ہے جس کے تحت وہ ملک کے اندر جو رولنگ اتھارٹی ہے اس کی پوزیشن کو بدلنا چاہتے ہیں. اس میں زیادہ تر سپورٹ ینگ لوگوں کی ہوگی اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو کہ پرانے جو جنریشن ہے مرسل سیئر جنریشن اس کی اہمیت کو کم کر دیں گے. ان کو دیکھتے ہوئے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ کنسسٹنٹ ہے, لیکن کیا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے یہ بہت مشکل ہے کہنا, کیونکہ اس کے دو برے اثرات ہوں گے. ایک تو یہ کہ ملک اس ملک کے اندر بڑی انسرٹینٹی پیدا ہو جائے گی, اور چونکہ ابھی سے پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کم ہوتی جا رہی تھی وہ اور کم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے اکنامک کنڈیشنز خراب ہو سکتی ہیں. اگر وہ خراب ہوتی ہیں تو پھر وہ جوان سے لوگ جن کی وہ سپورٹ حاصل کرنے کے لیے یہ فیصلے کر رہے تھے وہ سپورٹ ان سے دور ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کی جو فیصلے کیے گئے ہیں اور جو ملٹری ایکشن انٹرنل لیا گیا ہے اس کی وجہ سے جو انٹرنل پولیٹیکل اور اسٹریٹجک کوہیشن تھی وہ کمزور ہو جائے گی, کیونکہ جہاں تک نیشنل گارڈ کا تعلق ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا گروپ تھا جو ابھی تک گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں تھا. اگر اس کو وہ کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور اس کی اٹانومی کو کم کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس علاقے میں خاص طور پہ سعودی عربیہ کے وہ علاقے جہاں پر نیشنل گارڈ بہت اہم ہے وہاں پر انسٹیبلٹی اور بے چینی پیدا ہو سکتی ہے. تو ایسی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے جو لیے گئے ہیں جن کے تحت پرانے کو بزرگ پرنسز کو اریسٹ کیا گیا ہے اور کچھ جو وہ منسٹرز جو اہم قسم کے فیصلے کر رہے تھے خاص طور پہ پولیٹیکل فرنٹ اکنامک فرنٹ پہ ان کو جو اریسٹ کیا گیا ہے اس کے کانسیکوینسز بڑے سیریس ہوں گے, کیونکہ جو نئے لوگ آئیں گے ان کو کوآپریشن حاصل کرنے کے لیے خاص طور سے پرائیویٹ سیکٹر سے کوآپریشن حاصل کرنے کے لیے کمپرومائزز کرنے پیدا ہوں گے, وہ کمپرومائزز گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے اس کے خلاف جائیں گے. تو ایسی کنڈیشن میں ایک بڑی میجر قسم کی کانفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کم کے اہم فیصلے کرنے ہوں گے. ان میں سب سے بڑا یہ فیصلہ ہوگا کہ کس حد تک گورنمنٹ اپنی ریسورسز کو استعمال کر سکتی ہے, اکنامک ریسورسز کو. یاد رہے کہ گورنمنٹ کی اکنامک ریسورسز کم ہوتی جا رہی ہیں اس لیے ان کے پاس کیپیسٹی کم ہے. تو میرا سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اگر اس کو آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کیا جاتا نہ کہ ایک دم امپلیمنٹ کرنا, خطرے سے خالی نہیں ہے.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ ڈاکٹر زبیر اقبال نے بھی کہا, ڈاکٹر حسنات, نئے ولی عہد شہزادے نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کی جانے والی اصلاحات کا مطلب ملک کو جدید خطوط پر بھی استوار کرنا ہے. انتہائی قدامت پسند عرب معاشرے میں سعودی عرب میں حال ہی میں سامنے آنے والے اقدامات جن میں خواتین کی ڈرائیونگ کی اجازت دینا بھی شامل ہے, کس حد تک قبولیت اختیار کر سکیں گے؟ جس کی طرف ڈاکٹر زبیر نے بھی اشارہ کیا کہ اگر ان اقدامات کو قبولیت حاصل نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ پہلے ہی جو بے یقینی پن کی صورتحال ہے اس سے اور حالات خراب ہونے کا امکان ہے. کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
میں تو جی سیدھا اس کو دیکھتا ہوں میکیاویلین پاور سٹرگل, جس میں ایک پرنس جو ہے وہ پاور میں آ کے اپنے لیفٹ اور رائٹ اسے تلوار نکالی ہوئی ہے اور وہ قتل عام کرنے کے پر تلا ہوا ہے جو بھی اس کے مخالفین ہیں. دیکھیے, اگر ہمیں یاد ہوگا کہ یہ تیسرا کو انہوں نے اس میں کیا ہے جو محمد بن سلمان ہے,
پہلے انہوں نے ولی عہد کو بڑے طریقے کے ساتھ, پہلے خود نائب ولی عہد بنے, اپنے جو بھائی ہے اپنا چچا ہے اس کو ہٹوایا رات کے 3 بجے, پھر اس کے بعد اپنا جو کزن ہے اس کو ہٹا کے خود یہ ولی عہد بن گئے. اور یہ کہا جا رہا تھا آپ کے پروگرام میں ہی ہم لوگ یہ سارے اس پہ بحث کر رہے تھے, یہ بات کر رہے تھے کہ اب انہوں نے بادشاہ بننا ہے, نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ صرف اپنے جو کزن ان کے مخالف ہیں. اب یہ کزن میں چونکہ بات آ گئی ہے, الولید بن طلال کہاں سے بزرگ آ گئے؟ وہ تو ایک ینگسٹر ہے, بڑا پروگریسو ینگسٹر ہے, اور ان کی جو ان کے جو چیریٹی کے پروگرام ہیں سارے ساری دنیا اس سے واقف ہے, اور ان کے ساتھ ایک خاصا گروہ ہے
میڈیا, میڈیا کے اوپر بھی ان کی کافی گرفت ہے.
میڈیا جو وہ نہیں اتفاق کرتے, اس لیے کہ انہوں نے وہ توڑا ہے سلسلہ جو سکسیشن کا سلسلہ تھا, اس میں کوئی کونسل نہیں بلائی گئی, رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے یہ وہاں پہ تبدیلیاں کرتے آئے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف سعودی عرب جا رہا ہے, اور جو انہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں یہ کوئی اس میں کسی ریلیجس کو شخص کو شخصیت کو انہوں نے نہیں کچھ کہا, کسی کا کچھ نہیں کہا, انہوں نے صرف اپنے کزنز کو جو شہزادے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا ہے اور ان کو گرفتار کیا ہے, جو بہت بڑا ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انسٹیبلٹی کا یہ فیکٹر سعودی عرب کی تاریخ میں آج کے دن ہم کہہ سکتے ہیں داخل ہو گیا ہے, اور اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسرا کو ہے جو محمد بن سلمان نے کیا ہے اپنے ملک کے اندر.
اچھا بیرسٹر ملک, مشرق کے وسطی میں سعودی عرب کو ایک بڑی نمایاں اور کلیدی حیثیت حاصل رہی ہے, اور مختلف ممالک کی طرف سے اس کو اس کے بارے میں سپورٹ بھی رہی ہے, امریکہ کا بڑا حلیف بھی ہے. گزشتہ کچھ ماہ سے جاری جو صورتحال اگر دیکھی جائے, جس کا آپ نے بڑی تفصیلی بات سنی ڈاکٹر زبیر اقبال سے, بڑی تفصیلی بات وہ تجزیہ سنا آپ نے ڈاکٹر حسنات سے بھی, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اب موجودہ صورتحال ہے سعودی عرب کے اندر, اس صورتحال کے اثرات خطے کے اوپر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں سعودی عرب کافی ساری جگہوں پہ برسر پیکار ہے, یمن میں بھی اور قطر کے ساتھ بھی, اور جی سی سی کنٹریز کی بھی ایک گٹھ جوڑ ہے جو ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ سیکٹیرین وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے کا خاص مخاصمت میں ہے. ایران سیکٹر بھی ہے, تجارت میں سعودی عرب میں کافی گراوٹ ہو رہی ہے, آپ کے سامنے ہے, جو لوگ ورکرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, پے در پہ قانون چینج ہو رہے ہیں, اور لوگوں کی حالت جو ہے تجارتی طور پر مشکل ہے, مشکل میں ہے, تجارت مشکل میں ہے, انویسٹمنٹ سرمایہ کاری مشکل میں ہے. ایسے میں جو محمد بن سلمان ہیں جو 32 سالہ ینگ آدمی ہیں, ان کے پے در پہ اس طرح کے اقدامات, اسپیشلی جس میں ابھی یہ 11 شہزادوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے اور ایک پروگریسو اپنا اورا رکھنے والے ولید بن طلال کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے, اور جن کے میڈیا میں بھی اثر رسوخ ہے, ٹویٹر پہ ہے یا دوسری بینکوں میں معاملات ہیں, اور نیشنل گارڈ کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تو مجھے یہ تھوڑا سا اس میں 2-3 چیزیں ہیں, یا تو وہ قانون بناتے اور قانون کے اوپر بنا کے, جو کہ سعودی عرب کی جو میکنزم ہے وہ ٹرائبل اسٹائل ہے کہ وہ رشین سٹائل میں وہ اپنے جو رائل فیملی تھے ان کے معاملات اس طرح پبلک میں نہیں آنے دیتے تھے اور بالکل احتیاط کے ساتھ ان کو ہینڈل کرتے تھے, ابھی اس میں وہ بے احتیاطی جو ہے نظر آ رہی ہے. دوسرا فیئرنیس اینڈ ڈیو پروسیس میرے خیال میں کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے. تیسرا جلدی کیس میں فیصلے کر رہے ہیں, جس سے یہ ہوگا کہ ان کی, آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں یہ کرپٹ ہی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھی تھے یا ان کے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے جو پلر تھے, اب وہ پلر جب گریں گے یا ان کے جو ڈسائپلز جو ہیں وہ اس حکومت یا اس رائل فیملی سے
مایوس ہوں گے,
علیحدہ ہوں گے, وہ کہاں جائیں گے اور وہ کہاں سپورٹ کریں گے اور وہ کہاں سپورٹ کریں گے, یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا
آنے والے دنوں میں.
کے خیال میں جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہ کام کریں, اگر کوئی مروجہ قوانین اور اصول کو ضابطے کو سامنے رکھ کے, جس طرح انہوں نے ایک لبرل اپروچ اپنائی ہے کہ امریکہ کی آشیرواد حاصل ہو سکے, جس طرح عورتوں کو ڈرائیونگ کا اجازت ہے, اسی طرح اگر قانون سب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے لے کے آئیں, تو شاید سعودی عرب میں یا پرانے ٹرائبلز میں اس کی زیادہ پلجرائی ہوتی, رادر دین کہ آپ عمل
ایک دم سے
پہلے کر دیں اور قانون بعد میں بنائیں.
اچھا جی, جہلم سے راجہ محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بالکل چلتے چلتے ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی راجہ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وجوہات ہیں نا جو آدمیوں کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ سب سیاسی عوامل ہیں, اس میں
वहाँ पे करप्शन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, अगर कोई इक्का दुक्का होता है तो उनको फौरी सजा दी जाती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। आज प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ प्रोड्यूसर गुलरुख थी, मेज़बान आपकी बेइज्जत हाजिर खिदमत आपके साथ रही, और कॉर्नेलियस टैनर हमारे साथ इंजीनियर थे। तो हमें इजाज़त दीजिए, आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी इन्हीं प्रोग्रामों में। हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए, हमसे रابطے में रहिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाते रहें। अब आपसे इजाज़त, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।